بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما نبينا وحبيب قلوبنا والشفيع قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الجوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين.
درود بجا محمد وعلى محمد.
قال الله تعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. تمہارے لیے اللہ کا باقی ماندہ باعث خیر ہے اگر تم مؤمنین میں سے ہو. عشرہ مجالس اذکار کا یہ سلسلہ عزاداری سے ظہور تک تھوڑی سی ایکو اگر کم کر دیں. کل جو آواز کی سیٹنگ تھی وہ بہت اچھی تھی ریکارڈنگ کے حوالے سے بھی, اور میرے لیے بھی مخاطب بنا دینا بہت اچھا تھا. اگر گونج تھوڑی سی کم ہو جائے تو بہتر ہو جائے گی ان شاء اللہ. درود بھیجیے گا محمد والے محمد. آزاداری سے ظہور کا رابطہ اور آزاداری سے ظہور کی تیاری, وہ ہمیں 61 ہجری کی کربلا میں ہونے والے ماجرا و واقعہ اس سے بھی نزدیک کرتی ہے, اور کربلا و عاشورہ کے آئینے میں ہمارا چہرہ ہمیں صاف اور شفاف دکھانے میں مدد دیتی ہے. 61 ہجری میں زمانے کے امام کے ساتھ جن علاقوں میں ان کا ظہور تھا یا جن علاقوں میں ان کی غیبت تھی, سید الشہداء کی کوفہ میں غیبت تھی, الاجل کے خط, الاجل کے خطوط, الاجل کی استغاثے, اور کیوں سید الشہداء نے کوفہ میں ظہور نہیں کیا, اور سید الشہداء نے پسند نہیں کیا کہ وہ کوفہ میں ان خط لکھنے والوں کی خدمت میں, ان خط لکھنے والوں کے حضور میں ظاہر ہوں, بلکہ اپنے نمائندے کو بھیج کر موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا, اور موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ظہور نہ کرنے کو ترجیح دی کہ ایسے افراد, ایسے محبوں اور ایسے شیعہ کا دعویٰ کرنے والوں میں سید الشہداء ظہور نہیں کرنا چاہتے, لیکن اپنا نمائندہ ضرور بھیجا. جس طرح آج زمانۂ غیبت میں صاحب العصر امام مہدی علیہ السلام تو السلام درود بھیجو محمد. آج جب پردہ غیبت میں گئے تو ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ کے نہیں گئے, بلکہ اپنا نمائندہ, اپنا سفیر, اپنا مسلم ہمارے درمیان قرار دیا, تاکہ اس مسلم کے ذریعے سے چیک کر لیا جائے, اندازہ لگا لیا جائے کہ جس امام معصوم کو اس حقیقی ہدایت کے لیے خداوند متعال نے قرار دیا ہے, ابھی اس کے قابل ہو پائے ہیں یا نہیں. ہر زمانے میں ایک کے بعد ایک مسلم آتا چلا گیا. ایک ہزار سال مسلموں کا سلسلہ جو امام کے ساتھ رابطے میں, اور یہی مسلم جو اپنے اپنے کوفہ کے اندر زندگی گزارتے رہے. لیکن امام نے پورے ہزار سال میں ان کوفوں میں ظہور کرنے کو پسند نہیں کیا, جس طرح سید الشہداء نے اپنے زمانے کے کوفے میں ظہور کرنے کو پسند نہیں کیا, بلکہ کوفے کے باہر سے ہی اپنے سفر کو کربلا کی جانب جاری رکھا, جس طرح زمانے کے امام نے غیبت کو جاری رکھا. یہاں سے ہمیں سمجھنا ہے اہل کوفہ کہ وہ کیا صفات تھیں, وہ کیا رابطہ تھا, وہ کیا معیارات تھے جس نے زمانے کے امام کو ظہور سے روک کے رکھا اور اپنے سفیر کو بھیج کر حالات کا جائزہ لیتے رہے. اسی طرح دیگر جگہوں پہ بھی, بصرہ میں بھی امام نے اپنا سفیر بھیجا, بصرہ میں بھی ظہور نہیں کیا. اسی طرح امام نے یمن میں بھی اپنا سفیر بھیجا, شام میں بھی اپنا سفیر بھیجا, ظہور نہیں کیا, اپنی غیبت کو ان خطوں میں جاری رکھا. مختلف سفیروں کو امام نے مختلف جگہ پہ بھیجا. امام فقط مدینہ میں ظاہر تھے, اس کے بعد امام نے مکہ میں ظہور کیا اور مکہ میں بھی حج کرنے کو ترجیح نہیں دی. عین 8 ذی‌الحج کو اپنے احرام میں حج کو عمرہ میں تبدیل کیا, عمرہ بجا لائے, اور 9 اور 10 ذی‌الحج کو کعبے میں رہنے کو پسند نہیں کیا. وہ رویہ جو امام ان کو تقریباً 3 شعبان سے, امام مکہ میں تھے, 3 شعبان سے 8 ذی‌الحج تک ان 2.5 مہینوں میں دعوت, خطبے, خطوط, الگ الگ اہل سنت کے علماء, تشیع کے علماء, پیروان امامت, قبیلوں کے سردار, سب سے امام نے گائے بگائے یا ان کے ہاں جا کے یا خود کعبۃ اللہ میں جہاں نماز پڑھاتے تھے, ظہر عصر کی نماز امام جماعت کے ساتھ وہاں پڑھایا کرتے تھے. ظہر عصر کے کبھی درمیان یا کبھی بعد میں امام خطبہ ارشاد فرماتے تھے کہ یہ جو میں مدینے سے نکلا ہوں, اب مکہ پہنچا ہوں, اور اس کے بعد میرا ارادہ کوفہ جانے کا ہے. اپنا سفیر مکہ سے امام نے روانہ کیا تھا مسلم بن عمیر کہ میں حالات کا جائزہ لوں گا اور پھر میرا ہوگا. حتیٰ امام کے خود اہل بیت کے وہ افراد, جیسے امام کے بھائی محمد حنفیہ, انہوں نے بھی سید الشہداء پہ آنسو بہائے, گریہ کیا, غم کیا, اور احترام کے ساتھ سید الشہداء سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ آگے نہیں چلوں گا, چونکہ میں آپ کے قیام کو مناسب نہیں سمجھتا. اس وقت سید الشہداء کے بھائی ہیں اور ان کی ایک تاریخ ہے, امیر المومنین کے بیٹے ہیں, اور کہا کہ میں نہیں سمجھتا. سید الشہداء نے پوچھا بھی کہ آپ مجھے خطا بھی سمجھتے ہیں, کیا میں کوئی اشتباہ, کوئی غلطی کرنے جا رہا ہوں, میرے قیام کو آپ کیوں نامناسب سمجھتے ہیں؟ تو کہا کہ میں آپ کو خطا بھی نہیں سمجھتا, لیکن چونکہ میں آپ کو خطروں میں سمجھتا ہوں, اس لیے میں آپ سے اجتناب کرنا چاہتا ہوں. جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں ظالم حاکم کے خلاف قیام, اس میں بہت خطرے ہیں. میں آپ کو بھی یہ مشورہ دوں گا, محمد حنفیہ نے سید الشہداء کو یہ مشورہ دیا, یمن میں میں ایک غار جانتا ہوں, سید الشہداء کو اس کا ایڈریس بتایا کہ یہ پتہ ہے اس غار کا, جب تک یزید حاکم ہے میں یہ چاہتا ہوں آپ اس غار میں جا کے اگر پناہ لے لیں تو یزید آپ کو قتل نہیں کر پائے گا. وہاں پہ امام نے بہت شدید جواب دیا کہ شاید یہاں سے وہ امام کے جملے بتانا بھی بہت مناسب نہیں ہوں. امام نے کہا تف ہو تمہارے اس کلام پر, تف ہو تمہارے اس مشورے پر کہ تم کس کو کیا مشورہ دے رکھے, یعنی تم ابھی تک سمجھے نہیں ہو مجھے. اور امام نے تقریباً 2.5 مہینے مکہ میں گزارے ہیں, اور یہ بالکل آخری وقت تھا جب امام مکہ سے رخصت ہو رہے تھے. محمد حنفیہ نے آ کے امام کے فرض کی گھوڑے کی لگام پکڑ کے امام کو روکا, حتیٰ یہ تک کہا کہ اگر آپ جا رہے ہیں تو ان بیویوں کو چھوڑ دیں یہیں مکہ میں, جیسے ہمارے گھر والے, ہماری خواتین, ہمارے بچے مکہ میں محفوظ ہیں, آپ بھی اہل بیت کی خواتین کو, بچوں کو یہاں چھوڑ جائیے, آپ خود جا کے قیام کریں. امام نے کہا یہ قیام سب پہ واجب ہے, یہ قیام سب پہ ایسے ہی واجب ہے. میں اپنی جملوں میں اگر عرض کروں تو جتنا حبیب اپنے مظاہر پہ واجب ہے, اتنا ہی علی اصغر پہ بھی واجب ہے اس قیام میں شرکت کرنا. حتیٰ میں حج کو بھی ترجیح نہیں دیتا, کعبۃ اللہ میں ہونے کے باوجود آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں. اور اس خود کعبۃ اللہ کو ترک کرنے میں بڑے راز ہیں, بڑے راز ہیں, یعنی امام ایسے حج کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو اپنی عبادتوں میں, طواف میں غرق رہے لیکن زمانے کے امام کے مقصد اور اس کے ساتھ اتصال نہ ہو. اور ہماری ساری گفتگو اسی بات پر ہے کہ زمانے کے امام سے غفلت کا نتیجہ تھا کہ زمانے کا امام حج کو عمرے میں تبدیل کر رہا ہے اور حج نہیں کرنا چاہ رہا ہو، کہہ رہے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، اور امام یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت ترجیح ظالم حاکم کا مقابلہ کرنا ہے، اور باقی کہہ رہے ہیں کہ ہم حج کے ثواب سے اپنے آپ کو محروم نہیں رکھنا چاہتے. یہ خود اپنے زمانے کے امام کے ساتھ متصل، اچھا یہ وہ افراد نہیں تھے کہ جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، کہ جیسے میں نے آپ کے کوفہ کا بھی تذکرہ کیا، یہ وہ افراد تھے جو چاہتے تھے سید الشہداء کو، لیکن بس ان کی ایک مجبوری یہ تھی کہ یہ زمانے کے امام کو، حجت خدا کو اس وقت تک پسند کرتے تھے جب تک ان کی زندگی میں مشکلات نہ آئیں. زمانے کے امام کا مصیبتوں میں ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے. اگر زمانے کے امام کے خاطر اپنی کسی خواہش کو مارنا پڑے، بس اس حد تک حجت خدا کا ساتھ نہیں دیتے تھے. اگر زمانے کا امام کسی گناہ سے روکنا چاہتا تھا، عیاشی سے روکنا چاہتا تھا، مال و دولت سے روکنا چاہتا تھا، یہاں پہ آ کے ان کی ریڈ لائن تھی. لیکن دلوں میں آپ دیکھیں محبت تھی. میں نے آپ سے کہا کہ وہیں لگام پکڑے ہوئے تھے محمد حنفیہ، سید الشہداء کو روک رہے تھے اور تاریخ نے کہا شدید گریہ کر رہے تھے ان افراد میں سے جنہوں نے سید الشہداء کی زندگی میں ان کے اوپر آنسو بہائے، لیکن سید الشہداء کے قیام میں شامل نہیں ہوئے. سید الشہداء نے بھی بہت زیادہ کوئی اصرار نہیں کیا جب دیکھا کہ یہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اور عمومی طور پہ اہل جب مکہ سے نکل رہے تھے اور راستے میں بھی عمومی طور پہ یہ شعار ہر جگہ لگاتے تھے، جو ہمارے ساتھ چلے گا وہ شہید ہو جائے گا، لیکن جو ہمارے ساتھ نہیں چلے گا اسے عزت نہیں ملے گی. اور واقعہ حرہ میں اور جو کچھ مدینہ میں مکہ کے اندر سید الشہداء کے بعد ہوا سب جانتے ہیں، داستان یزید نے اور آگے آنے والے ان والیوں نے مکہ اور مدینہ کے اندر جو کچھ کہا، 3 دن تک ان خطوں کے اندر حتیٰ کسی کی ناموس بھی محفوظ نہیں تھی. لوگ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آ کے پناہ لینے کو ترجیح دیتے تھے. فقط ایک گھر مدینہ کا ایسا تھا جہاں پہ عصمتوں کو اور ناموس کا خیال رکھا گیا تھا، واقعہ کربلا کے بعد تقریباً 64 ہجری. بس یہاں پہ وہی ابھی ایک مثال کر رات کو بھی میں ایک علاقے میں دے رہا تھا ان کی خدمت میں، کہ ہماری کچھ کیفیت اس طرح کی ہے، ہمیں محبت شدید سید الشہداء سے ہے، لیکن زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں ہمیں اپنی زندگی کے اندر عمر سعد والی نظر آتی ہیں، شبر والی نظر آتی ہیں. ان کی خدمت میں چونکہ کل 5 اگست بھی تھی، شہید عارف حسین الحسینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی برسی کا دن تھا، ایک سورہ فاتحہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. رہبر فقید ملت پاکستان، جنہوں نے پاکستان کی ملت کو آج کے مسلم سے جوڑا ہے، شہید عارف حسین الحسینی، یعنی جس نے مسلم کی شناخت کرائی ہے کہ اگر کوفے میں اپنے مسلم کو نہیں پہچان پائے، مسلم کے صاحب الاصل کو بھی نہیں پہچان پاؤں گے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور انقلاب اسلامی کا جو تعارف شہید عارف نے کرایا پاکستانی ملت کے لیے، اور کوشش کی پاکستانی ملت کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کو زمانے کے مسلم کے ساتھ، ولایت فقیہ، ولی فقیہ کے ساتھ رابطے میں لے کر آئے، تاکہ یہ زمانے کے امام سے اس پوری تشیع کی کشتی کو جوڑ سکے. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شہید عارف حسین الحسینی کی روح اور تمام اپنے مرحومین شہداء ملت جعفریہ، شہید سید جعفر، شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی، یہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ حاضر ہو رہا ہے. درود بھیجا محمد و آل محمد. یہی جو آپ کی خدمت میں موضوع بیان کرنا چاہتا تھا کہ زمانے کا امام کیوں ظہور نہیں کرتا کہ اہل کوفہ کے دل سید الشہداء کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں، ان کے جسم سید الشہداء کے ساتھ نہیں تھے، ان کے اندر ایک تضاد تھا. اور اینن شہید حسینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی شہادت پر امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جو تسلیت نامہ لکھا ہے، وہ تسلیت نامے میں امام خمینی نے بہت گلی دی، بہت گلی دی عمر کو بیان کیا ہے. تو امام خمینی کے دو بیانات، ایک جو شہید حسینی کی شہادت پہ امام خمینی نے پاکستانی ملت کے نام بھیجا گیا ہے، اور ایک خود امام خمینی کا وصیت نامہ. یہ دو امام خمینی کی زندگی میں جتنے خطوط ہیں اور جو پیام ہیں امام خمینی کے، ان میں غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں. ایسے اعتراض امام خمینی نے ان کے اندر بیان کیے ہیں، بالخصوص شہید حسینی کی رحلت پہ امام نے پاکستانی ملت کا تعارف کرایا، پاکستانی ملت کا ماضی بتایا، پاکستانی ملت کا پوٹینشیل بتایا کہ پاکستانی ملت میں کیا ہے، شہید حسینی کا تعارف کرایا اور شہید حسینی کے قاتلوں کا پتہ بتایا. امام خمینی نے شہید حسینی کے قاتل کو اس گولی چلانے والے کے اندر اس قدر محسوس نہیں کیا جتنا ملت کے اندر موجود ایک مزاج کو شہید حسینی کا قاتل قرار دیا. اور امام خمینی نے صراحت کے ساتھ اس تسلیت نامے میں یہ کہا کہ اگر پاکستان کے اندر حوزہ علمیہ، علماء، افراد جو برجستہ افراد ہوتے ہیں، سرکردہ افراد، اگر اپنی قوم کو یہ راز بتانے میں کامیاب ہو جاتے، یا یہ راز بتاتے اپنی قوم کو کہ ایک دین میں دو متضاد راستے نہیں ہو سکتے، تو امام خمینی فرماتے ہیں کہ تو یہ شہید آج ہمارے درمیان موجود ہوتے. واضح صراحت کے ساتھ امام کے جملے اردو میں آپ کی خدمت میں ترجمہ کر رہا ہوں. اگر پاکستانی ملت کو یہ راز بتاتے ایک دین میں دو متضاد راستے نہیں ہو سکتے، کہ میرے دل میں محبت اہل بیت کی ہو، میری زندگی اہل بیت کے علاوہ پہ کوئی اور حاکم ہو. اور امام خمینی نے اپنی ملت کو بھی اسی تضاد سے نکالا جو سید الشہداء جس کو فیس کر رہے تھے، سید الشہداء جو کوفے کے اندر دیکھ رہے تھے، وہاں پہ کیونکہ بچے موجود تھے رات کی اس مجلس میں، تو میں چاہ رہا تھا ان کی خدمت میں یہ مثال عرض کروں. مثلاً اگر لوگوں کو سمجھانا چاہیں، بالکل ایسی جیسے آپ کسی موبائل کمپنی کی سم لیتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس مثلاً ایک خاص موبائل کمپنی کی سم ہے، تو اگر اس ملک میں اس موبائل کمپنی کا ٹاور بھی ہے، سروسز بھی ہیں، تو آپ کا اتصال اس موبائل کمپنی کی سم سے ہوگا. لیکن اگر آپ کے پاس سم ایک کمپنی کی ہے، ٹاور کسی اور کا ہے، تو آپ کا اتصال کبھی نہیں ہو پائے گا. یعنی اس سم کو ہم دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے دل میں عقیدت ہے، محبت ہے، یہ اس موبائل سم کی طرح سے جو ہمارے موبائلوں میں موجود ہے. لیکن اگر ہمارا موبائل ان ٹاورز کے ساتھ رابطے میں آئے جو اس سم کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، سم ولایت اور امامت کی ہو لیکن ٹاور ولایت اور امامت کا نہ ہو، تو کبھی بھی یہ موبائل وہاں پہ کنیکٹ نہیں ہو پائے گا. سم ولایت اور امامت کی ہو، تعلیمی نظام ولایت اور امامت کا نہ ہو، تو یہ سم آکسفورڈ کے ساتھ ولایت کا رابطہ نہیں ہو پائے گا، کیمبرج کے ساتھ امامت اور ولایت کا ٹکراؤ آئے گا. کیوں؟ ان کی انسان شناسی، ان کی دنیا شناسی، ان کی خدا شناسی، ان کی جہان شناسی امامت اور ولایت کے خدا شناسی سے زمین آسمان کا فرق ہے. میں اپنے بچوں کو محبت ولایت اور امامت کی دوں لیکن ان کو تعلیم مغرب کی دلاؤں، کبھی بھی یہ اپنے زمانے کے امام کا ناصر نہیں بن پائے گا. اس طرح سے ہمیں ضرور اپنے آپ کو اسی ٹاور سے جوڑنا پڑے گا جس کی سم میرے دل کے اندر موجود ہے، اور جب میں اس سے متصل ہوں گا تو سگنل آئیں گے، اور جب سگنل آئیں گے تو ڈاؤن لوڈنگ ہوگی اور اپلوڈنگ ہوگی. نہ میں آج اپنی بات ان کو بتا پا رہا ہوں، نہ میں آج ان کی بات سن پا رہا ہوں. قائن ندبہ کے الفاظ ہیں، اے مولا میں آج نہ آپ کو سن سکتا ہوں نہ میں اپنی بات کہہ سکتا ہوں اس حالت کے اندر. کیوں؟ وہ کچھ جو سافٹ ویئر، جو سسٹم میرے اندر ہے اور جو کچھ میرے باہر ہے، اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تضاد میری زندگی کے اندر چلتا آ رہا ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی تضاد کو قوموں کے اندر دیکھا، اس ملت کے اندر دیکھا کہ یہ اہل بیت کی محبت رکھتے ہیں لیکن اہل بیت کا دین، اہل بیت کی حکومت، اہل بیت کی سیاست، اہل بیت کی حاکمیت اس میں کوئی اصل عمل نہیں دکھاتے. ان کے اوپر یزید جیسا بھی آ کے حاکم ہو جائے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ دیکھیں ملت پاکستان کے ساتھ، میں ابھی دو تین دن پہلے کی خبر سن رہا تھا، اتنا تعجب ہوتا ہے، خدا شاہد ہے، اتنا تعجب ہوتا ہے. ابھی جو ہمارے وزیر اعظم کا جو فیصلہ آیا، جو ایک ان کی فارن فنڈنگ کا ایک کیس تھا جو کہ ابھی خبروں کی زینت بھی بنا ہوا تھا پچھلے ہفتے، اور تقریباً پہلی اگست کو یا 2 اگست کو اس کا نتیجہ سنایا، اب یہ تقریباً 2012 میں انہیں کی پارٹی کے ایک منحرف رکن نے جن کا تعلق بلوچستان سے تھا، نام لینا مناسب نہیں ہے، انہوں نے مثلا ان کے اوپر کیس کیا تھا کہ ہماری پارٹی کے اندر باہر سے ممالک ان کو فنڈنگ کرتے ہیں اور یہ پارٹی باہر سے فنڈنگ لے کے پاکستان کے اندر اپنے عزائم پورے کرتی ہے۔ یہ کیس 2012 کے اندر ہوا، 13, 14, 15 انہوں نے الیکشن کیمپین چلائی، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی الیکشن سے پہلے پہلے اس کیس کا نتیجہ نکالے تاکہ ایسے کسی پارٹی، ایسے کسی سربراہ، ایسے کسی کو، کیونکہ اس کیس کا اگر نتیجہ وہی نکلتا 2012-13 میں جو ابھی نکلا ایک ہفتے پہلے، تو اس نتیجے سے جس سے بھی پتہ چلا کہ تقریباً 300 کمپنیوں کے نام ہیں بین الاقوامی، جو عدالت نے تیزی سے، کیونکہ اس وقت اداروں کی خواہش تھی کہ اس کا نتیجہ نکل آئے، اور 2013-14 میں اداروں کی خواہش نہیں تھی کہ اس کیس کا نتیجہ نکل آئے، جس میں ہندوستان کی کمپنیاں، اسرائیل کی کمپنیاں، برطانیہ کی کمپنیاں، پاکستان کے دشمنوں کی کمپنیاں اور وہ شامل ہیں جن کے ذریعے سے ساری فارن فنڈنگ کی خاص تنظیم کو، خاص سیاسی تنظیم کو ہوتی تھی۔ اور یہی چیز ان عدالت نے پھر فیصلہ کیا کہ اب آپ صادق اور امین نہیں رہے، اب آپ کاذب اور خائن ہیں، اور یہ کاذب اور خائن ابھی ایک ہفتے پہلے نہیں ہوئے، یہی کاذب اور خائن 2008 سے یہی فارن فنڈنگ لے رہے تھے، اور کاذب اور خائن پاکستان کی عدالت کے اندر جو بھی قانون بنا تھا اس کے مطابق جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ اب اسی ملک کے اندر، اسی ظلم کے نظام کے اندر، جس کو ہم جمہوری تماشے سے علامہ اقبال تعبیر کرتے تھے، یا دو سر گدھوں کا نظام، اسی میں اسی کاذب اور خائن کو، جن کو عدالتوں نے فیصلہ بھی کیا ہے، خائن 2008 سے اب تک خائن ہی تھے کاذب اور خائن، ان کے بارے میں اب کہا ہے کہ ہم ان کے خلاف کیس کریں گے، اور کسی ایسی پارٹی کو الیکشن میں آنے کی اجازت نہیں ہے جو 3 سال وزیر اعظم بن کے جا چکی ہے۔ لیکن کہا کہ ہر نظام جب اسی طرح ظلم اور فاسق و فاجر لوگوں کے ہاتھوں میں ہو تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، اور خیانت جو پاکستان کے اندر خیانت ان 3-4 سالوں کے اندر ہوئی ہے، کہ ابھی انہوں نے تقریباً یہ کیس کر دیا ہے، ابھی 2 دن پہلے خود وزیر خزانہ نے یہ بات کہی ہے کہ اس وقت آئی ایم ایف کے سامنے جتنے ذلیل ہم ہیں نا شاید کوئی ملک نہیں ہوگا، خود پاکستان کے رسمی وزیر خزانہ نے یہ بات کی، اس وقت آئی ایم ایف کے سامنے ذلیل ترین ہم ہیں کہ جو ہم ان سے جا کے دوبارہ بھیک مانگ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اب ہم نہیں دیں گے آپ، اور اس آئی ایم ایف کی وجہ سے ہمارا یہ خبیث دوست بھی آل سعود بھی، وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم بھی نہیں دیں گے آپ کو، آپ کا ملک تباہ ہونے جا رہا ہے، آپ بینکرپٹ ہونے جا رہے ہیں، 70 سال شیطانوں کی نوکری کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ بینکرپٹ ہونے جا رہے ہیں، اور 70 سال کاذب اور خائن حاکموں کو انتخاب کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہ آپ کی معیشت مضبوط، نہ آپ کی تعلیم مضبوط، نہ آپ کے علاقے مضبوط، آپ کے پاکستان کا سب سے بڑے شہر کے اگر سڑکوں کے گڈھے دیکھ لیں اسے آپ کو پاکستان کی ترقی کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ ہم بلوچستان کو ابھی رو رہے ہیں جو امدادی کام کر رہے ہیں، جو مشکلات مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے ہو رہی ہے ابھی بلوچستان کی ان سب چیزوں کے اندر، لیکن پاکستان کے کون سے بڑے شہروں کا حال اچھا ہے؟ خیانت اور جھوٹ اپنی قوم کے ساتھ کرنا، جس کو پاکستان کی عدالتوں نے، ایک ہی حاکم ایسے رہ گئے تھے کہ جس کی خیانت اور جھوٹ ابھی عدالتوں سے ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ ایک ہفتے پہلے چور مچائے شور والی داستان تھی ساری، لیکن چونکہ اداروں کی جب مرضی ہوتی ہے تو تب یہی کاذب صادق بن جاتا ہے اور یہی خائن امین بن جاتا ہے، اور یہی صادق اور امین بنا کے حکومت کرا کے اپنا کام نکلوایا، کیونکہ بین الاقوامی پریشر تھا، بین الاقوامی پریشر تھا کشمیر کو بیچنے کے لیے، کیونکہ کل 5 اگست کشمیر کے لیے بھی، کشمیر کے لیے بھی اہم دن تھا جس میں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا گیا تھا 3 سال پہلے تقریباً 2018 میں، اور یہی حکمران اس کے اندر برابر کا شریک تھا، یہی حکمران صرف ٹرمپ کے کہنے پر، اس یزید اس شمر کے کہنے پر یہ عمر سعد کا کردار ادا کر رہے تھے، کہ اس یزید نے اس عمر سعد کو یہ کہا تھا کہ آپ کی حکومت تب تک باقی رہے گی جب تک آپ کشمیر بیچنے میں ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے۔ کون بیچ رہے ہیں، کون خرید رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ عرب ممالک اس کو بیچیں گے، اس کی قیمت مودی سے حاصل کریں گے، لیکن آپ نے صرف باتیں کرنی ہے، مزاحمت نہیں دکھانی، باتیں کرنی ہے میڈیا پہ جمعے کے دن آدھے گھنٹے کی خاموشی، اور عجیب کھیل مذاق کارٹونس کی طرح، بالکل بچوں کی طرح انہوں نے کشمیر کا سودا کیا، انہیں کی حکومت کے اندر، اور کہا کہ نہیں کیونکہ آپ کو اپنی قوم کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے، لیکن آپ نے باتیں کرنی ہے، کانفرنسیں بلانی ہے، لیکن مودی جنگ کرے گا کشمیر کے لیے، مودی اپنی فوج اتارے گا کشمیر کے لیے، مودی مزاحمت کرے گا کشمیر کے لیے، باطل مزاحمت کرے گا، آپ نے صرف مطالبے کرنے، آپ نے توانائی نہیں استعمال کرنی پاکستان کی، آپ نے فوج نہیں استعمال کرنی پاکستان کی، آپ نے طاقت نہیں استعمال کرنی کشمیر کے لیے، صرف باتیں کرنی ہیں آپ نے، اور ایسے باتیں کرنی ہیں کہ آپ کے قوم بھی گئے کہ کشمیر کا تو آپ نے سارا وہ کیا، اور آپ کی حکومت میں کشمیر بک گیا، کشمیر کا سودا ہو گیا۔ خیانت، کس، یہی صورتحال جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ دو متضاد، یہی صادق اور امین تھے، یہی دوبارہ ابھی کاذب اور خائن ثابت ہو گئے، اب ایک اور صادق اور امین کے لیے تیاری ہوں گی، ایک اور الیکشن ہوگا، اب ایک عدالت کسی کو صادق اور امین کہے گی، پھر وہ صادق اور امین چار پانچ سال میں اپنی خیانتوں اور اپنی اسی فسق و فجور کی وجہ سے پاکستان کو، اور کیونکہ جہاں لے کے جانا ہے کہ 2020 میں فیصلہ ہونا تھا، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پھر بھی کہیں، جیسے ابھی کل چیف آف آرمی اسٹاف نے امریکہ کو فون کر کے کہا ہے کہ خدا کے لیے یہ $1 ارب کی امداد ہمیں آئی ایم ایف سے دلا دیں، اب جو کچھ ہو چکا ہے وہ تو ہو چکا ہے، ورنہ ہمارا گزارا نہیں ہے، چیف آف آرمی اسٹاف کو فون کرنا پڑا ہے امریکہ کو، کیونکہ پتہ ہے شیطان کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، ہم نے آج تک بھی شیطانوں کی مدد سے اپنے آپ کو بحرانوں سے نکالا ہے، لیکن ایک وقت بھی نہ پاکستان کی حکومت نے نہ پاکستان کے ان مقتدر اداروں نے کبھی بھی سید الشہداء کے راستے کے ذریعے سے پاکستان کی حفاظت کرنے کی کوشش نہیں کی، کبھی بھی حسینی راہوں سے پاکستان کو بچانے کی کوشش نہیں کی، کیوں؟ کیونکہ حسین سب سے پہلے شبر سے جدا کرتے ہیں، سب سے پہلے عمر سعد سے جدا کرتے ہیں، اور یہ بات کہی تھی سید الشہداء نے کہ عمر سعد تو جتنی نوکری یزید کی کر لے، تو گندم کے رہ کی گندم کے دانے کو نہیں دیکھ پائے، تجھے نصیب نہیں ہوگا، تو دیکھ نہیں پائے گا کہ حاصل کر رہا ہے، وہی حکومت ان کی 3 سال بعد ختم ہوتی ہے، اور آج یہ رہ کی گندم کے لیے دوبارہ سے تیاریاں کر رہا ہے۔ اگر ہم اس آئینے کے اندر اپنے حالات کو آج نہیں دیکھیں گے تو ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ آج عمر سعد کے ساتھ کھڑے ہیں، یا آج شمر کے ساتھ کھڑے ہیں، یا سید الشہداء کے ساتھ کھڑے ہیں، مسلم کے ساتھ کھڑے ہیں، حبیب کے ساتھ کھڑے ہیں، یا اور کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر ان کرداروں کو کربلا کے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ آج کے کوفے میں آج کا حسین ظہور کیوں نہیں کر رہا، یہ وہ تضاد ہے کہ جو ہماری زندگیوں کے اندر ہمیں اس راستے کی طرف امام کے اس اتصال، زمانے کے امام کے ساتھ اتصال میں معنی ہیں، جب تک ہم فکر نہیں کریں کہ غور نہیں کریں۔ حر کو فقط اسی تفکر اور اسی غور کرنے سے، جو امام نے جوڑا تھا حر کو، اسی تفکر اور غور کرنے سے عمر سعد سے سید الشہداء کے کیمپ میں لائے گئے۔ ایک مرتبہ درود بھیجے محمد والے، ہمارا دین، تشیع، سید الشہداء اور یہ راستہ، یہ معرکہ، یہ ہمیں کاٹتا نہیں ہے۔ خود قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200 بہت زبردست اور بہت بہترین آیت ہے، جس کو سید الشہداء دیکھ رہے تھے کہ یہ کہاں پہ ان کی گتھی الجھی ہوئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والوں تم صبر کرو، اصبروا، یہی کلمہ دوبارہ آیا، صابروا، اصبروا، صبر کرو، صابروا، آپس میں صبر کرو، صابروا یہ عربی کے اندر ایک لطافت ہے۔ ایک مرتبہ آپ تنہا صبر کرتے، ایک مشکل آپ کے ساتھ پیش آئی ہے، کوئی شخص اس کے اندر شامل نہیں ہے، اس مصیبت پہ صبر کرنے کے لیے کہتے ہیں اصبروا، صبر کرو، تم صبر کرو، صابروا، باہم صبر کرو، تم سب مل کے صبر کرو، ورابطوا، آپس میں رابطے میں رہو، وتقوا اللہ، اور خدا کا تقویٰ اختیار کرو، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب اگر میں اپنی زندگی کے اندر، اپنی تنہائی کے اندر، اپنی فردی زندگی کے اندر صبر کروں، لیکن مل کے صبر نہ کروں، ایک دوسرے کو برداشت نہ کروں، اور ہمیشہ اس چکر میں رہوں فلاں فلاں مدرسے کا ہے، فلاں تنظیم کا ہے، فلاں تحریک کا ہے، فلاں امام بارگاہ کا ہے، فلاں مسجد کا ہے، تو میرا رابطہ اپنے اس بھائی کے ساتھ قرآن خدا اور رسول خدا اور اہل بیت کی وجہ سے نہیں ہے، میں اپنے رابطے کو اس کے ساتھ اسی اپنا مدرسہ، اپنی تنظیم، اپنا ادارہ، اپنی جاب، अपनी मस्जिद अपना इमाम बारगाह इस तरह से लाऊंगा। साबिरू यानी तुम्हें एक दूसरे की चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें पसंद आएंगी, बहुत चीज़ें पसंद नहीं आएंगी, उसके बावजूद भी अपने मोमिन भाई के साथ सब्र करो, साथ ना छोड़ो उसका, उसके साथ रहो। जब मुस्लिम बिन अकील ने कूफे में जाके सईद शोहदा का पैगाम पहुंचाया था, ये सब सईद शोहदा से अकीदत रख रहे थे, लेकिन सईद शोहदा के बारे में जो कयाम करना गए, जो साथ देना गए, कबीलों के सरदार का आपस में इसी में मुश्किल हो गया। सलमान बिन सुरद खजाई 12,000 का लश्कर लेके मुस्लिम बिन अकील से सिर्फ इसलिए जुदा हो गए थे कि आप उसे मासूम इमाम नहीं है, आप तो गैर मासूम है, इमाम के नुमाइंदे सफीर हैं, हम गैर मासूम के और उसमें नहीं होते। खुद मासूम किधर है? इमाम हुसैन किधर है? वो खुद क्यों नहीं आए? खुद क्यों गैबत में है? वो खुद क्यों कूफा में जहूर नहीं करते? जब इमाम कूफा में जहूर करेंगे उस वक्त देखा जाएगा 12,000 के लश्कर लेके मुस्लिम से रवाना होगा। बिल्कुल आज की दलीलें आज आपको नहीं नजर आती, आज कहें कि तकलीद, मरजियत, विलायत फ़कीह, ये मुस्लिम बिन अकील की जायगाह पर है। आज के इमाम को खबर दे रहे हैं कि ए मौला, कूफे वालों की वफादारी आपके साथ है, आप ज़हूर कीजिए। आज हमारा रब्ता उन मुस्लिमों से है, किसी ने जिंदगी में आयतुल्लाह सिस्तानी हाफिज़ुल्लाह की एक तकरीर कभी मुकम्मल सुनी है, कभी पढ़ी है? आयतुल्लाह खामेनेई हाफिज़ुल्लाह, जिनको शर्क व गर्ब पढ़ता है, दुश्मन भी इसलिए पढ़ता है कि हमें पता चले दुनिया में हो क्या रहा है। अभी ब्यूटन जो 2 हफ्ते पहले रहबर मौसम की खिदमत में आया, उसने कहा मैं आपकी तकरीर हमेशा जैसे ही आती है, मैंने अपने दफ्तर के अफराद को कहा है कि फौरन तर्जुमा करके मेरे खिदमत में लाया। और दुनिया के बड़े रहबरों ने जो खुदूत, जो रहबर के बारे में जो बातें की, लेकिन आप देखें हम अपने मुस्लिम की, शायद ही कोई जवान हो जो बोले कि मैं हर तकरीर जैसे ही मुस्लिम बिन अकील खिताब करते हैं मैं फौरन सुनता हूँ कि मेरे मौला का पैगाम तो नहीं दे रहे, कहीं बता तो नहीं रहे कि मैं ज़हूर में कितना दूर हूँ, कहीं मुस्लिम मुझे खबर तो नहीं दे रहे कि मुझे मेरे कूफे में बेदार तो नहीं करना चाहते। तालिबे इल्म से खिताब करते हैं, मर्दों से खिताब करते हैं, ख़वातीन से खिताब करते हैं, बच्चों से खिताब करते हैं, असातिज़ा से खिताब करते हैं, खेती बाड़ी से मुतालिक अफराद से खिताब करते हैं, ज़िंदगी के हर शोबाएँ ज़िंदगी के ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से खिताब करते हैं, और हर शख्स को ये लगता है कि मेरी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। मैं खुदा शाहिद हूँ, बहुत बड़ा जुमला है लेकिन आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, हमारे जो हरीफ मसालिक हैं, मुसलमानों के तमाम मसालिक, उन मसालिक में ऐसे इमाम उनको नसीब नहीं हुए जैसे फ़कीह हमें नसीब हुए हैं। किसी भी शिया मसलक के अलावा किसी और मसलक को ऐसा इमाम नहीं मिला है जैसा फ़कीह हमें मिला है। इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, 1,000 साल आप तारीख उठा के देखें आपको ऐसा जाम फ़कीह नज़र नहीं आएगा जिसने करबला से इनकलाब लिया हो, जिसने आज़ादारी से इनकलाब लिया हो, जो अपने ज़माने के इमाम से इतना मुत्तसिल है, इतना राबते में है, इतना सब्र करता है, इतना जहाद करता है, कि जो कहता था कि हमें ऐसी आज़ादारी, इमाम खुमैनी कहते थे हमें ऐसी आज़ादारी दुनिया को नहीं बतानी कि जिसके अंदर सिर्फ गिरिया हो, हमें ऐसी आज़ादारी नहीं बतानी, फ़कत आज़ादारी कहा, उन्होंने कहा कि ये हमें कोई ऐसी आज़ादारी या ऐसा गम नहीं बनाना जिसमें सिर्फ गिरिया हो। कुछ आपने खिदमत में अर्ज़ किया कि हुसैनी मातमदार एक हाथ अपने सीने में तो दूसरा हाथ जालिम के मुँह पर तमाचा मारे, तब इसकी आज़ादारी मातमदारी मुकम्मल होती है। इमाम खुमैनी ने कहा अगर हम सैयद शोहदा पर फ़कत गिरिया करते रहे तो लोग हमसे कहेंगे कि गिरिया करने वाली इमाम है, हम हमासा, हम जिहाद, इमाम हुसैन के नाम पे जिहाद, इमाम हुसैन के नाम पे मेंबर पे बैठ के जालिम को जालिम कहना, इमाम हुसैन के नाम पे अपने दौर के शिम्र को शिम्र कहना, इमाम हुसैन के नाम पे अपने दौर के उमर साद को पहचानना, अपने दौर के कूफा को पहचानना, अपने दौर के हुसैन को पहचानना, अपने दौर के मुस्लिम को पहचानना। इमाम खुमैनी फरमाते थे तब हमारी आज़ादारी कहेंगे अब ये आज़ादारी, ये हुसैनी आज़ादारी, ये हमासी आज़ादारी है। अब देखिए हमारे बिल्कुल बराबर में बैठ के सैयद शोहदा से इनकलाब ले लिया, और हमने सैयद शोहदा से क्या लिया पाकिस्तान में? हम एक जालिम का मुकाबला नहीं कर पाए, हम एक मोहल्ले के जालिम को उसकी कुर्सी से नहीं हटा पाते, और वो 2,500 साल शहनशाहियत को हटा के कहते हैं वहाँ हर चेदारी मत सैयद शोहदा दारी, हमने जो कुछ हासिल किया है इसी आज़ादारी की वजह से हासिल किया। ये वही तजान आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, عزاداری کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، عزاداری سے میں آپ سیاسی باتیں نہ کریں کہ وہی تضاد، عزاداری کو آپ سیاست سے محفوظ رکھیں۔ پاکستان کے سب سے بڑا نوحہ خواہ 30 سال سے نوحانی کرتا ہے، جس کو پاکستان میں سب سے زیادہ سنا جاتا ہے، اس کی تمام نوحانی کے اندر نہ وقت کی یزید کا نام ہوتا ہے، نہ شکر کا نام ہوتا ہے، نہ عمر صاحب کا نام ہوتا ہے۔ آزاداری سے سیاست کو دور کرنے کا نتیجہ، سید الشہداء کی تحریک سیاست یعنی ظالم حاکم سے بیعت سے انکار سے شروع ہوتی ہے، اور سید الشہداء شب عاشور اسی ظالم حاکم کو کربلا میں غرق کر دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں حکومت حاکم سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں فقط لوگوں کو رلاؤں گا، گریا کراؤں گا، بس میرا کام پرسا دینا ہے، اس کے بعد میرا کوئی کام نہیں۔ پر جناب زینب کہتی ہے نہیں، پرسا آنسو صحیح ہے، لیکن میں دربار میں جاؤں گی ظالم کے۔ کون عزادار پاکستان کا آج دربار میں جا کے امام حسین کا پیغام پہنچاتا ہے؟ کون عزادار جو پاکستان کی حاکمیت اور حکومت کو یہ چیلنج کرتا ہے کہ تم آج بھی حسینیت سے دوری اور آج کے شمر اور آج کے عمرستان اور آج کے یدید سے وابستہ ہونے کی وجہ سے تمہاری یہ خیانت پاکستان کے ساتھ ایسا کیا؟ آج بھی تمہاری ران ٹپکتی ہے کوئی یزید آ کے، کوئی شمر آ کے پاکستان کو قرضہ دے دے اور اس سے پھر جو چاہے پاکستان کے ساتھ کروائے۔ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ 2020 میں ان کا یہ منصوبہ تھا کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے اپنے ہاتھ میں لیں گے، اور اس کے لیے پاکستان کا بینک کرپٹ ہونا ضروری ہے، جس کے لیے یہ 2 سال تاخیر ہو گئی ہے۔ جو بین الاقوامی پورا سینیریو تھا کہ شمالی کوریا اور پاکستان سے ایٹمی اثاثوں کو 2020 تک حتماً اپنے کنٹرول میں لینا ہے، کہ ان کو پاکستان کے ایٹمی اثاثے پسند نہیں آتے۔ اس موضوع کو ان شاء اللہ آئندہ آنے والی مجالس کے اندر، چونکہ یہ فرش رضا ہمیں بتاتی ہے کم از کم اپنی قوم کے اندر ہم وہ روح حسینی، وہ بصیرت حسینی دیں، تاکہ اپنی قوم کو اس فساد، اس کرپشن اور اس سے جتنا تئی میری اپنی شخصیت میں، میری اپنی ذات سے مل کر من حیث القوم ہمارے لیے جتنا تئی ہو سکتا ہے پاکستان کی حفاظت حسینی اصولوں پر کرنا سیکھیں۔ ایک مرتبہ درود بھیجو محمد و سات محرم الحرام، عجیب صبح 7 محرم الحرام کے عبید اللہ ابن زیاد نے عمر زاد سے سختی کے ساتھ سید الشہداء اور انصار پر پانی بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ کہا عمر زاد اپنے خط کے اندر نامہ ارسال فرمایا کہ ایک قطرہ بھی پانی حسین کے خیموں میں نہ جائے۔ فرات پر پہرے لگا دیے گئے، فرات پر سپاہی بھیج دیے گئے، اور آج رات حسین کے بچے پیاسے سو گئے۔ سید الشہداء نے اپنے بچوں کو آج سے پیاسا رہنے کی طرح واہ کرنا شروع کر دیا۔ کتنا پانی ایک دن میں جمع کیا جا سکتا ہے؟ 7 محرم کی رات حسین کے بچے پیاسے خیموں کے اندر سوکھے گلوں کے ساتھ سو گئے۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنی زندگی میں آخری وقت میں جب رخصت ہو رہے تھے تو ام فروہ سے کہا میرے بیٹے کو بلائیے، قاسم کو بلائیے، میں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسن کا جگر خون سے کٹ رہا ہے، زہر سے کٹ رہا ہے۔ قاسم کو اپنے گلے لگا کر کہتے ہیں اے قاسم، اے بیٹا، ایک تعویذ تیرے سیدھے ہاتھ میں باندھنا چاہتا ہوں، جب کبھی سخت وقت پڑے تو بیٹا اس کو کھول کر دیکھ لینا۔ ارے کربلا کی منزل ہے، ارے کربلا کا مارکہ ہے، ایک ایک کر کے بنی ہاشم شہید ہو رہے ہیں، قاسم اجازت لینے جاتے ہیں، حسین کہتے ہیں تو میرے بھیا کی نشانی ہے، ارے قاسم جا خیمے میں بیٹھ جا، ارے ایک کے بعد ایک دفعہ آتے ہیں، ارے ہر بار حسین بھیج دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ مرجھائی ہوئی صورت میں خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، ام فرما نے یہ عالم دیکھا، کہا اماں اب قاسم کے لیے بڑا سخت ہے کہ مولا ایک ایک کو کربلا میں بھیج رکھے ہیں، بھیا شہید ہو گئے، اکبر شہید ہو گئے، ارے ایک ایک جاتا ہے لیکن میں جب بھی جاتا ہوں چچا مجھے اجازت نہیں دے رہے تھے، قاسم کے لیے بڑا سخت ہے یہ انتظار۔ کہا ام فرما نے ارے کیا بابا نے نہیں کہا تھا، اے قاسم کبھی زندگی میں اگر یہ سخت وقت آئے تو یہ تعویذ اتار کر دیکھ لینا، میں نے تمہیں
تمہارے لیے ایک وصیت کی ہے. ارے فوراً چاک کرتے ہیں, تعویذ نکالتے ہیں, نامہ ہاتھوں میں ہے اور کہہ پڑتے کیا پڑھ رکھے ہیں, کہا اے بیٹا تجھ پہ سخت وقت اس وقت آئے گا جب میرا بھائی میدان کربلا میں تنے تنہا ہوگا. اے قاسم اس موقع پر اپنے چچا سے دور مت ہوئیے گا, اپنے مولا سے دور مت ہوئیے گا, ارے اس جہاد کو ترک مت کیجیے گا. اور ایسا بھی ہوگا جب آپ جائیں گے تو شاید وہ آپ کو اجازت نہ دے. تو اے بیٹا قاسم اتنی مرتبہ جانا. ارے ایسے ادب امامت سکھایا, یہ نہیں کہا کہ اگر اجازت نہ بھی دے تب بھی میدان میں چلے جانا, کہا نہ اجازت لے کے جانا لیکن اتنی مرتبہ اپنے امو کے پاس جانا کہ تمہیں اجازت دے دے. اب قاسم نے یہ خط پڑھا, فوراً کھڑے ہوئے, تلوار سنبھالی, اب گئے امو اب میں اکیلا نہیں آیا, ارے بابا کا سفارش نامہ لے کر آیا ہوں. ارے حسین نے اپنی آنکھوں سے لگایا, ارے اپنے بھائی کی وصیت پڑھی, ارے اپنے آپ کو چوما, اب حسین سے روکا نہ جائے گا کیونکہ اب حسین کے امام تھے. ارے اب کہا قاسم تیار ہو, عجیب بچہ ہے, 2.5 سال کی عمر میں سید الشہداء کے لیے تیار ہونے کو کہا تھا, کربلا میں 12-13 سال عمر ہے. اب جب گھوڑے پہ سوار کیا نا تو قاسم کے پاؤں نہیں لگ رہے, اب قاسم کو زین کو چھوٹا کیا گیا, ارے قاسم کے وزن کا کوئی حوض نہیں ہے جو قاسم کے سر پہ پہنایا جائے بغیر حوض کے. ارے اپنے بابا حسن کا امامہ پہنایا, میدان کربلا میں سوار کیا, اب جب قاسم جا رہے تھے تو قاسم نے کئی دشمنوں کو فنار کیا, لیکن یہ بچہ 13 سال کا بچہ جب دشمنوں کے نردے میں گھر گیا تو ایک ایسا وار قاسم کے سر پر کیا کہ راوی کہتا ہے سر 2 حصے ہو گیا. ارے عجیب منظر تھا, ارے صدا بلند کی, الیہ الیہ یا اما, ارے چچا مدد کو آئیے. حسین اس پھردی کے ساتھ ارے گھوڑے کو لے کے قاسم کی جانب گئے, قاتل قاسم پر ایسا وار کیا اور اس ہجوم کو جب الگ کر رہے تھے قاسم سے, اسی موقع پر قاسم زین سے زمین پر آئے. ارے قاتل کو جب مارنے میں تھے اور یہاں سے قاسم کی صدائیں ہیں, ارے چچا میری خبر لو, ارے چچا میری خبر لو. ارے حسین نے کہا, ارے بیٹا قاسم معاف کر دینا, ارے یہ چچا تیرے دشمنوں پہ وار کرنے میں اتنا مشغول تھا کہ تیری صداؤں پر قاسم کو لے لے رہا سکا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ما تبعوا سیعلمون.